الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات خدا کے فضل و کرم سے ہم نے جس خمسے کا آغاز کیا تھا تو الحمدللہ اب ہم اس کی آخری منزل تک آن پہنچے ہیں اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور جیسا کہ میں نے ایک دو دن پہلے بھی آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور مسئلہ ہے وہ دوری ہے اور میرے لیے بھی یہ بڑا ہی عجیب سا ایک تجربہ ہے جس کی اب تھوڑی تھوڑی عادت پڑتی جا رہی ہے کہ بالکل خالی کیمرے کے سامنے بات کرنا یعنی میرا آڈینس جو ہے وہ میرا کیمرہ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی برکت و عنایت سے میری زبان اور آپ کا قلب و دماغ ضرور کچھ نہ کچھ کنیکٹ ہوا ہوگا اور جو کچھ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے کردار پاک و پاکیزہ اور عزیز و عظیم کی مناسبت سے ان میں سے جو چند گزارشات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیں اور اس کو مختلف طریقوں سے اجاگر کرنے کی کوشش کی تو میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ ان معارف کو آپ کے دلوں میں راسخ فرمائیں اور ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا اور امام حسین اور آپ کے اصحاب اور آپ کے حرم یہ ہمیں زندگی میں کامیابی کے اصل نسخے سے آشنا کراتے ہیں یعنی اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے معاملے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو چاہے انڈیویژول انفرادی زندگی میں یا اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا نسخہ کیا ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے اہم ترین معرفت ہے اور اسی حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے مختلف صفات بیان کیں کہ جس میں رضا ہے اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں عشرے میں کہ امر بالمعروف ہے نہی از منکر ہے موت اور حیات کے فلسفے کی تجدید ہے یعنی کربلا جو ہے وہ زندگی اور موت کی معنویت کو ایک جدید اور نئے معنی دیتی ہے اور منقلب کرتی ہے، وہ سیکھنا ہے۔ رضا الہی، تسلیم و رضا کے معنی اخذ کرنا ہے۔ حق کیا ہے، حق کی خاطر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ کل میں نے آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نمونہ ہیں حق کا، اور حق کا نمونہ اس اعتبار سے وہ بہترین ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کاموں کو باقاعدہ خدا نے پائیداری اور دوام عطا کیا ہے اور ان کو میراث اسلام قرار دیا ہے کہ قربانی، کعبہ اور امامت، یہ تین چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام کو ملیں اور تینوں دین اسلام میں آئیں، ہمارے پاس آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون سی صفات تھیں؟ تو اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا راہ اور طریقہ کیا ہے۔ کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ زندگی میں، یہ کربلا کا اہم ترین سبق ہے، کہ زندگی میں کامیابی اور ناکامی وسائل کی بنا پر نہیں آتی ہے۔ اسی بات کو امام حسین علیہ السلام نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے اور کامیابی سے ہمکنار کیا ہے اس چیز کو، کہ ایک طرف سب کچھ ہے اور ایک طرف محرومی کی انتہا ہے، مجبوری اور غربت کی انتہا ہے، نہ تعداد ہے، نہ ان کے مقابلے میں اتنے ریسورسز ہیں، نہ سپورٹرز ہیں، کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے آپ دیکھ لیں تو ہم امام حسین علیہ السلام کی مطلب غربت کو انتہائی درجے کا قرار دے سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام ظاہری اور باطنی دونوں طور سے کامیاب ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، یہ ہمارے لیے اہم ترین سبق ہے کہ جیسے ابھی بھی ہم نے سنا کہ پاکستان میں پھر کوئی فتنہ گری ہو رہی ہے، پھر مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس سبق کربلا سے نتیجے نکال کر اس رستے پر باقی رہنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کامیابی کیسے ہوتی ہے، کہ جہاں ہم تو ہماری غربت الحمدللہ وہ نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں تھی، لیکن اس کے باوجود کیسے امام علیہ السلام نے اس پوری ان کی پلاننگ کو، ان کے تمام خواہشات کو دشمنوں کی، اس کو پلٹ دیا، اور بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں کہ امام حسین نے نہیں خدا نے پلٹ دیا۔ کیونکہ امام حسین کون ہیں؟ امام حسین کاملاً حق میں جذب ہیں۔ جس طریقے سے بات تھی کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، اور علی اور حق کبھی جدا نہیں ہیں، اور حق ادھر ہی مڑے گا جدھر علی جائیں گے، تو یہ جملے جو ہیں یہ خالی امام علی علیہ السلام کے لیے تھوڑے ہیں، یہ تمام معصومین اس کا مصداق ہیں۔ تو جو اپنی زندگی کو حق کے ساتھ، یعنی خدا کے ساتھ، حق یعنی خدا، حق یعنی نظام خدا، حق یعنی رضا خدا، جو اپنی زندگی کو اس کے ساتھ الائن کر لے اور اس کے سوا کسی اور کی پرواہ نہ کرے، تو اس کا پشت پناہ، اس کا حامی، اس کا کارساز رب العالمین ہے، اور اس کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں کسی کی مجال اور جرات ہے کہ جو رب العالمین کے مقابلے میں آ کر اور اس کو شکست دے دے؟ یہ اصل راہ ہے، طریق ہے، کہ جو ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے۔ اور اسی حوالے سے جیسا کہ میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام اور امامت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، کہ ہم ان کے ساتھ جڑیں، ہم ان کے ساتھ اپنی زندگیوں کو ملائیں۔ تو آج میں انشاءاللہ ایک اور آپ کے لیے امامت کے حوالے سے چند جملے کہ امام کیا ہے اور کیوں ہے، اور ہمارا کیا فریضہ ہے امام کے حوالے سے۔ میں تین چار جملے امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، اور شاید آپ کے علم میں بلکہ ہونا چاہیے یقیناً، کہ ہمارے درمیان امام حسین علیہ السلام کی دعائیں عرفہ بہت زیادہ معروف ہے اور ہو گئی ہے اب الحمدللہ، لیکن امام سجاد علیہ السلام کی بھی دعائیں عرفہ صحیفے میں موجود ہے۔ یہ اس دعائیں عرفہ کے چند جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں: اللہم انکا ایدتا دینکا فی کل آوان بے امامن۔ اے خدا، تو نے اپنے دین کی تائید کی ہے، تو نے اپنے دین کی مدد کی ہے ہر زمانے میں ایک امام کے ذریعے سے۔ یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو امام برحق سے، اور امام برحق آپ کے ذہن میں انشاءاللہ روشن اور واضح رہے گا کہ امام برحق کون ہوتا ہے، یہدونا بامر اللہ، جو انسانوں کی ہدایت امر خدا کے بنا پہ کرتا ہے اور عالم خلق تک ان کو لے کے جاتا ہے، عالم امر تک لے کے جاتا ہے، وہ ہے امام برحق، مأمور من اللہ۔ تو اے خدا، تو نے ہر زمانے میں اپنے دین کی تائید اور مدد کی ہے ایک امام کے ذریعے سے۔ وہ امام کون ہے؟ اقمتہ علما لعبادک، اور اس امام کو تو نے قائم کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، جیسے ایک علم ہے۔ علم تو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں نا، کہ علم یعنی وہ پرچم جو دور سے نظر آتا ہے دیکھنے والوں کو، جو نشانی ہوتی ہے۔ تو امام دین خدا کا علم ہے جسے خدا نے قائم کیا ہے۔ وہ منارن فی بلادک، اور تیرے شہروں میں وہ روشنی کا ایک مینار ہے، جیسے لائٹ ہاؤس ہوتے ہیں نا، کہ جس کے ذریعے سے سمندر میں آنے والے جہاز دور سے ان کو پتہ چلتا ہے، ساحل کا پتہ چلتا ہے، اور رستہ بھٹکنے سے اور پہاڑوں میں ٹکرانے سے وہ بچتے ہیں۔ تو تیرے شہروں میں جو امام ہے جسے تو نے قائم کیا ہے، وہ روشنی کے مینارے ہیں، لائٹ ہاؤس ہیں۔ اور تو نے یہ کام کب کیا ہے؟ باعدہ۔ اب یہ اتنے خوبصورت جملے ہیں کہ بہرحال یہاں میرے پاس وقت نہیں ہے ان کی تشریح کرنے کا، میں معنی ہی آپ کے سامنے ایک حد تک اجمالاً بتا سکتا ہوں۔ باعدہ ان وصلت حبلہ بحبلک، تو نے امام کو علم کب بنایا؟ تو نے امام کو منارہ نور کب بنایا؟ جب امام کی حبل کو اپنی حبل کے ساتھ وصال دے دیا، جوڑ دیا۔ یعنی پہلے جسے تو نے امام بنایا، پہلے اس کی رسی جوڑی اپنے ساتھ، اور پھر اس کو بطور حبل اتارا انسانوں میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو یہ جو حبل اللہ ہے، یہ کون ہے؟ جو ابھی ہم نے سورہ سجدہ کی آیتوں میں پڑھا، کتاب اور امام، کتاب اور اہل بیت ہیں۔ تو جس امام کو خدا نے علم بنایا ہے بندوں کے لیے، اور شہروں میں روشنی کے مینار بنا کے رکھا ہے، پہلے یعنی وہ خدا سے بلا فصل متصل ہے، تب لوگوں میں ہادی کے طور پر موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ معاملہ کیا ہے، اور یہ چیز کہاں سے کہاں تک آ رہی ہے۔ وَجَعَلْتَهُ الذَّرِيعَةَ إِلَى رِضْوَانِكَ، یہ امام کیوں لوگوں میں موجود ہے؟ کہ تو نے اسے اپنی رضوان تک، ہم نے رضا کی بات کی نا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کس قابل بنایا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنی رضا کے دائرے سے نکل کر رضا الہی کے دائرے میں داخل ہو گئے، جس کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ امام کا کام ہے کہ تیری رضا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جسے تو نے قرار دیا، اس کی طاعت اطاعت لوگوں پر فرض کی، اس کی معصیت یعنی امام کے رستے سے دور ہٹنے کو، اس کے برے انجام سے لوگوں کو ڈرایا، اور لوگوں کو حکم دیا بے امتثال امرہی، امام کے امر کے امتثال. تمثیل آپ جانتے ہیں نا، تمثیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، اس کو یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ میری جو تصویر آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے یہ کیا ہے، یہ میری تمثیل ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، یعنی اگرچہ کہ یہ میں خود نہیں ہوں لیکن یہ میری ہر پراپرٹی کو، میری ہر خصوصیت کو کمپلیٹلی ریپلیکیٹ کر رہی ہے آپ کے سامنے، یہ تمثیل ہے. تو یعنی جو امر امام ہے، ہم اس پر مامور ہیں کہ امر امام کو ریپلیکیٹ کریں اپنی لائفز میں اور اپنی سوسائٹیز میں. یہ امام علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں، یہ امام اس لیے خدا نے مقرر کیے ہیں، اور جو لوگ امام کے پیچھے چلتے ہیں ان کا یہ فریضہ اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کام کرنا، امر امامت کو زندہ کرنا. اب یہ ہمیں سوچنا ہے امر امامت کیا ہے. امر امامت رضا الہی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ امر امامت حق کو زندہ کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ امر امامت محبت الہی پر قائم رہ کر اور دین کی حقیقتوں کو اجاگر کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ اب یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنے. اور جو بھی ہم امام کے حوالے سے ایکٹیویٹیز اپنی لائف میں کر رہے ہیں، اپنے معاشروں میں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، کیونکہ حساب دین کا اہم ترین رکن ہے. احتساب کے بغیر آپ کا دین کبھی مکمل نہیں ہوتا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے کہ ہمیں شریعت نے تاکید کی ہے، ہر دن اپنا حساب لو، تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں بھی ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا بھی احتساب لینا چاہیے، اس کو بھی اسکروٹنائز کرنا چاہیے کہ ہم جن چیزوں میں مصروف ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ کتنے قرآن اور اہل بیت یعنی امر امامت سے، امر ولایت سے، وحی الہی سے کتنے مطابقت رکھتے ہیں، کتنے کمپیٹیبل ہیں. کہیں ہم خدا نخواستہ اس میں اپنی مرضی تو نہیں ڈال رہے، کہیں ہم دین کا نام لے کر اپنے خود ساختہ طور طریقوں پر تو نہیں چل رہے اور عمل کر رہے، پھر اس صورت میں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. کیونکہ ہمیں کربلا کے ذریعے سے اور کربلا میں کے بعد آنے والے قیام جن کا میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا، ان تمام کے ذریعے سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے اچھے طریقے سے کہ جو الہی راہوں پر ہوتے ہیں اور قائم رہتے ہیں انہی کے لیے کامیابی آتی ہے خدا کی طرف سے، اور نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ برے ہوں، لوگ خراب ہوں، لیکن بعض اوقات لوگ اس بات پر یعنی اس چیز پر قائم رہنا مشکل کام ہے، نہیں قائم رہ پاتے. ان کے اپنے احساسات، ان کے اپنے جذبات ڈومینیٹ کر جاتے ہیں. لیکن جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ نہیں، یہ راہ نہیں ہے. رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک ہے امام حسین کی راہ، اور امام حسین علیہ السلام کے فالوورز کو اسی راہ پہ چلنا ہے، تب وہ کامیابی ہے، تب ہم انشاءاللہ ہم بھی اسی کامیابی سے بہرہ مند اور مستفید ہوں گے. آج کی حد تک گفتگو کو بڑھاتے ہوئے کہ میں ایک اور صفت کا اور ایک اور پہلو کا امام حسین علیہ السلام کے کردار کی معرفت کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کافی اہم ہے، اور وہ صفت ہے حریت. کہ ہم نے بات کی رضا، تسلیم، محبت، حق، اور پھر اس کے بعد کیونکہ پانچ صفات مکمل ہو جائیں معرفت امام حسین میں، تو حریت. امام حسین علیہ السلام کی جو قیام ہے اس کی ایک بہت بڑی صفت کیا ہے کہ آپ نے حریت کے پرچم کو بلند کیا اور ہر قسم کی سبجوگیشن کو، سر جھکانے کو، ذلت کو، یہ جملے امام حسین علیہ السلام کے ہم سب کو حفظ ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ہیہات من الذلہ، کہ ذلت ہم سے بہت دور ہے، اس قسم کے جملے، اور الموت یعنی کہ حق کی راہ میں موت کو قبول کر لینا عزت ہے، اور ظالموں کے ساتھ ان کے ظلم میں شریک ہو کر زندگی گزارنا بدترین عار اور ذلت ہے. یہ تمام کے تمام جملے امام حسین علیہ السلام کے ہم ہر سال دہراتے ہیں اور یقیناً ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں. تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ علم دار حریت ہیں، اور یہ جو حریت والی صفت ہے یہ خالی دینداری کی سے تعلق نہیں رکھتی، یعنی یہ نہ سمجھیے کہ یہ حریت کی جو صفت ہے یہ فقط دین سے اس کا تعلق ہے یا دین کے حوالے سے سامنے آتی ہے. ایک جس کی طرف ایک مصائب کے اندر ایک پہلو جس کی طرف میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام زمین پر تشریف لائے ہیں اور اشقیا آپ کے اور خیموں کے درمیان حائل ہوئے ہیں اور آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس وقت جتنی طاقت آپ کے بدن مبارک میں تھی اس کو جمع کر کے آپ نے ان کو پکارا ہے، للکارا ہے، اور ایک جملہ کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تمہارا آخرت پر ایمان نہیں ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا، تو کم از کم تم احرار تو بنو، آزاد انسان تو بنو، اتنے تو اپنی خواہش اور حوث کے غلام نہ بنو کہ عورتوں اور بچوں کے پیچھے جاؤ. تو یہ حریت ہے جس کا ذکر کہ امام، یعنی یہ حریت والی صفت جو ہے اس کا تعلق انسان کی انسانیت سے ہے. حقیقتاً دین آپ انسان کی تمام اچھی صفات کو جلا بخشتا ہے، نکھارتا ہے، لیکن بہت ساری صفات ایسی ہیں، کیونکہ انسان کی خلقت کیا ہے، فطرت خدا پر ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو انسان ان خوب اچھی صفات کو اپنی فطرت سے لے کر پیدا ہوئے ہیں. لیکن بے دینی کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اس پر جہالت کی اور ضلالت کی تہیں جمتی جاتی ہیں، گرد پڑتی رہتی ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جو قرآن کریم نے کہا نا کہ نفس جو ہے وہ کب کامیاب ہوتا ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تزکیہ کرنا پڑتا ہے، پاک کرنا پڑتا ہے، گندگی کو دور کرنا پڑتا ہے، تب کامیابی ہوتی ہے. ورنہ یہ گند شیطان اور نفس امارہ کی اتنا دفن کر دیتی ہے نفس کو کہ پھر لوگ ویسے خائن اور خیانتکار اور کفر کی طرف چلے جاتے ہیں جیسا کہ امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. تو بہرحال حریت، یہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے واقعے کے حوالے سے جو ایک صفت ہمارے سامنے آتی ہے وہ حریت ہے. حریت کے لغوی معنی کیا ہے؟ یعنی ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ حریت آزادی، لیکن اس کو تھوڑا سا میں اور الیبوریٹ کر دوں. جیسا کہ میں آپ کو مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو الفاظ بھی بطور معرفت کردار امام حسین میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ الفاظ انوکھے اور نئے نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر جتنی معرفت اور جتنی ڈیپتھ موجود ہے ہم عام طور سے اس پر غور نہیں کرتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان گوشوں کی طرف، ان ڈائمنشنز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا سکیں۔ تو حریت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حریت کے لغوی معنی یہ ہے کہ قید، جبر اور قہر۔ قہر یعنی کوئی غالب آ جائے، قہر کا مطلب غلبہ ہے مینلی، جبر کا مطلب دباؤ، اسکویزنگ، پریشر، قید یعنی کنفائنمنٹ، امپریزنمنٹ۔ تو قید، جبر اور قہر کے سامنے نہ جھکنا، خاضع نہ ہونا، خضوع کا مظاہرہ نہ کرنا، یہ حریت کی صفت ہے۔ اور اپنے ارادے اور اپنی طبیعت کے مطابق حرکت کرنا اور زندگی بسر کرنا۔ جو انسان احرار ہیں، حر ہیں، ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ یعنی اپنے ارادے کے مطابق جو فطرت ہے، جبلت خدا نے انسان کو دی ہے، اس کے مطابق حرکت کرتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، اور قید و بند اور جبر و قہر اس کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ اس صفت کا نام حریت ہے۔ سرداد نداد دست، در دست یزید، کہ امام حسین علیہ السلام نے سر دینا پسند کیا، ہاتھ دینا پسند نہیں کیا فاسق و فاجر کی بیعت کے لیے۔ حریت۔ لیکن اس حریت کے حوالے سے ائمہ علیہ السلام کے کلمات سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ دو تین پہلو، جو تھوڑا سا ٹائم میرے پاس ہے، اس کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے اصول کافی کی، جس میں امام صادق علیہ السلام، ابو بصیر روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں: ان الحر حر علی جمیع احوالہ۔ اور یہ جو حر کا لفظ ہے، یہ آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے کون پہچان سکتا ہے؟ اور امام حسین علیہ السلام کی اگر فضیلت میں حریت کے حوالے سے ہم بات کریں، تو امام حسین علیہ السلام کی حریت کے حوالے سے جو کمال ہے کہ وہ شخص جس کا نام حر تھا، امام حسین علیہ السلام نے اس کو حقیقتاً حر بنا دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ کربلا کا کمال ہے کہ کربلا اور امام حسین حقیقتاً حریت کو سامنے لانے والے اور اجاگر کرنے والے ہیں۔ اور اسی معنویت کو ہم تھوڑا سمجھنا چاہتے ہیں کہ لفظوں کا حر دنیا اور آخرت کا حر کیسے بن جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک جو بھی حر ہے، اعلیٰ جمیع احوالہ، ہر حال میں حر ہے۔ یعنی جو انسان آزاد ہے، جو انسان صاحب حریت ہے، وہ ہر حال میں آزاد ہے۔ ان نابت ہو نائبتن، جتنی بھی مصیبتیں، مشکلات اس پر آئیں، صبر علیہا، وہ ان کے مقابلے میں صبر کرتا ہے۔ وَإِن تَدَاقَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبْ لَمْ يُكْسِرْ ہو، اور اس پر اگر ایسے مصائب ٹوٹ پڑیں جو انسان کو پیس ڈالیں، چور چور کر دینے والے مصائب اس انسان پہ آ جائیں، لم یکسر ہو، اس کو توڑ بھی نہیں پاتے، یہ حر کی صفت ہے۔ اور ان جملوں کو آپ دیکھتے جائیں، آپ کو کربلا مجسم ہو کے اپنے سامنے نظر آتی جائے گی۔ تداک دکن دکن، آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن سے واقف ہیں نا، دکن دکن یعنی پیس ڈال جائے گا جب زمین کو، یہ وہی جملہ ہے تداکت علیہ المصائب، کہ جب مصائب اس پر اس طریقے سے وارد ہوں کہ پیس ڈالنے والی ان کی حالت اور انٹینسٹی ہو، لم یکسر ہو، اس کو توڑ بھی نہیں پاتے، کسرا توڑ بھی نہیں پاتے۔ وَإِنْ أُسِرَ وَقُهِرَ، چاہے اس انسان کو اسیر کر دو، چاہے اس کو مغلوب کر دو. ان جملوں سے ہمیں کون یاد آتا ہے؟ حرم اہل بیت یاد آتے ہیں. ان جملوں سے ہمیں بیبیاں جناب زینب سلام اللہ علیہا، امام سجاد علیہ السلام یاد آتے ہیں. اسیر کر دو، مغلوب کر دو، رسن بستہ کر دو، زنجیروں میں جکڑ دو، لیکن حر حر ہے ہر حال میں، آزاد آزاد ہے ہر حال میں. اور پھر کیا ہوتا ہے اس حر کے ساتھ؟ خدا کیسا سلوک کرتا ہے؟ وَاسْتُبْدِلَ بِالْيُسْرِ عُسْرًا، اور اس کی ہر سختی کو، ہر عسر، عسر یعنی تنگی سختی، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورہ انشراح کی جو آیتیں، کہ اس کے عسر کو، سختی کو یسر یعنی آسانی سے بدل دیتا ہے. یہ ہے عبد حر، یہ عبد حر ہے جس کی تعریف اور جس کی فضیلت امام صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اسیر کر دو، مقہور کر دو، اور اگر آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خاص طور سے وہ جملے سنیں جو دربار کوفہ میں اور دربار شام میں، تو واقعاً اس اصول کی مجسم تصویر ہے کہ جس میں جب یزید نے سر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کی ہے اور اس پر بی بی نے جو عالم جلال میں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ہم تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ تم سے خطاب کریں، لیکن ابھی مجبوری ہے، لیکن یہ مجبوری ہے، ہم تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے، اور اے غلام، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اے وہ کہ جس کی پرورش شہیدوں کا خون پینے والی عورت اور شہیدوں کا خون پینے والے لوگوں کے ہاتھوں سے بھی ہے، ان سے اس قسم کے کردار کے علاوہ کسی دوسرے کردار کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. یہ حریت کا نمونہ ہے، یہ اس حریت کا جو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں نا، اس کو قید کر دو، مغلوب کر دو، حر ہر حال میں حر ہے. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ حریت کی جو صفت، ہم خالی اس کو آزادی سمجھتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے انسان کی، کتنی بڑی کرامت ہے انسان کی کہ انسان آزاد ہو. اور ابھی انشاءاللہ میں تھوڑی سی وضاحت اور کرتا ہوں کہ کس سے آزاد ہو، کیونکہ یہ بات بھی بیان کرنا ضروری ہے. اور پھر امام علیہ السلام مثال دیتے ہیں، کما کان یوسف الصدیق، اس کی مثال کون ہے؟ کیونکہ جیسے میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں، قرآن، رجوع الی القرآن لازم و واجب ہے، آپ کے اصول کتاب خدا میں. جیسا کہ یوسف صدیق الامین، یوسف جو صدیق اور امین تھے، لم یضرر حریتہ، ان کی حریت کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکی، ان کو غلام بنایا گیا، ان کو مغلوب کیا گیا، ان کو قید کیا گیا، ان کو کنویں کی تاریکی میں ڈال دیا گیا، نہ کنویں کی تاریکی، نہ اس کی وحشت، اور نہ اس کے بعد آنے والے تمام کے تمام مصائب، ان میں سے کوئی چیز بھی یوسف کی حریت کو لم یضرر، نقصان نہیں پہنچا سکی، ضرر نہیں دے سکی. امن اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد خدا نے یوسف پر منیت کی، اپنا احسان کیا، اور کیا کیا؟ فجعل الجبار العاتی له عبدا، کہ جو جبار بادشاہ تھا اس کو یوسف کا غلام بنا دیا، یوسف کے آگے جھکا دیا. اس انسان جو صدیق اور امین اور حقیقتاً حر ہے، کہ وہ جو جابر بادشاہ تھے مصر کے، ان کو یوسف کے آگے جھکا دیا، ان کا عبد بنا دیا. بعد اذ کان لہ مالکا، اس کے بعد کہ وہ پہلے مالک بنے ہوئے تھے، وہ سب یوسف کے آگے جھک گئے بے حکم خدا. فَأَرْسَلَهُ وَرَحِمَ بِهِ أُمَّةً، پھر یوسف کو رسول بنایا خدا نے اور یوسف کے ذریعے سے پوری امت پر رحم کیا. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو مثالیں قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کی دی ہیں نا، اس کو پرسنالٹی کے اندر بند کر کے نہ سوچا کریں، ورنہ آپ کی معرفت بہت محدود ہو جائے گی. یہ جو مثالیں قرآن کریم نے دی ہیں، جیسے کل میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بتایا، یہ امام صادق علیہ السلام حضرت یوسف کا ذکر کر رہے ہیں، یہ مثالیں عصمت و طہارت کی مثالیں ہیں. یعنی جو انسان بھی خدا کا مقرب اور منتخب بندہ ہوتا ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں. یہ سب پر اپلائی ہوتی ہیں، تمام معصومین پر اپلائی ہوتی ہیں، یہ خالی یوسف اور ابراہیم نہیں ہیں. اور اسی لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ اس میں جو جملے ہیں انہیں آپ امام حسین علیہ السلام سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کر سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا نے اس قید کے بعد جو عزت دی، اہل بیت اطہار کو، امام حسین علیہ السلام کو، وہ عزت دی یا نہیں دی؟ ہم لوگ جو ظاہر بین ہیں، ظاہر دیکھنے والے ہیں، کہیں گے نہیں، حضرت یوسف تو بادشاہ بن گئے تھے، امام حسین تو شہید ہو گئے. لیکن اگر تھوڑی سی بھی باطنی آنکھ کھلی ہو تو ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کو خدا نے جو مقام عطا کیا ہے انسانیت میں، وہ مقام بہرحال تمام رسپیکٹ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یہ انتہائی نامعقول حرکت ہے معصومین کو کمپیئر کرانا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو جو عظمت اس بعد از شہادت ملی ہے، کہ جس کے بارے میں ایک جملہ میں آپ کو رسول خدا کا یاد دلا دوں کہ امام کے رسول خدا فرماتے ہیں کہ حسین کے لیے مومنین کے قلوب میں ایک خصوصی حرارت ہے جو خدا نے رکھی ہے. اور وہ خصوصی حرارت کیا ہے؟ کہ ہم زندگی میں کم از کم 50-60 مرتبہ انہی مصائب کو بار بار سنتے ہیں لیکن ہمیں سیری نہیں ہوتی. امام حسین علیہ السلام کا جو وسیلہ ہے وہ ہمارے لیے اسٹرانگیسٹ وسیلہ بن گیا ہے ہدایت کی طرف آنے کا. تقریباً ہم سب لوگ جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ہی ہدایت کی راہوں کی طرف متوجہ ہیں. تو یہ اس دنیا کی یا مصر کی بادشاہت سے بہت بڑا مقام ہے، اگرچہ کہ حضرت یوسف کے فضیلت خالی مصر کی بادشاہت نہیں ہے، اور میں کہیں کبھی بھی کمپیئر کرنے کا قائل نہیں ہوں معصومین میں، لیکن اگر کوئی اس ظاہری نظر سے دیکھ رہا ہے، میں اس کے جواب میں بات کر رہا ہوں کہ جو بادشاہت خدا نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کی ہے وہ اس سے بہت بالا تر ہے، دلوں پر حکومت. خدا نے جتنے لوگ ان کے سامنے مالک بنے ہوئے تھے حضرت یوسف کے سامنے، سب کو جھکا دیا، ان کے ذریعے سے امت پر رحم کیا، جیسے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اس امت پر رحم ہوا. یہ ہے حر. وَكَذَلِكَ الصَّبْرُ يُعَقِّبُ خَيْرًا، اور یہ ہے صبر جس کے عقب میں، جس کے انجام میں ہمیشہ خیر و برکت آتی ہے. تو یہاں سے ہم کو ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ حریت بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے، کیونکہ حریت کی راہ میں قربانی ہے. حر رہنے کے لیے، حر بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. یہاں سے ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے. اور قربانی کے مرحلے سے فقط اور فقط وہی لوگ گزر سکتے ہیں جو صابرین ہوں، جن میں استقامت ہو، جن میں مضبوطی ہو، اور کوئی نہیں، ورنہ باقی سب لوگ تو پھر تو وہ اہل کوفہ ہیں کہ ابن زیاد کی ایک دھمکی نے ان کے جتنے اطاعت و فرما برداری کے دعوے تھے سب چکنا چور کر دیے ایک دھمکی نے. تو حریت بمائے صبر، بڑی بہت خوبصورت، بڑی قیمتی روایت ہے یہ امام صادق علیہ السلام. تو اب اگر ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کربلا پیغام حریت ہے، کربلا پیغام آزادی ہے، تو بس مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دو چار جملے اس میں ایڈ کرنے دیں کہ میں اس کو تھوڑا اس کے معنویت کو حریت کی آپ کے سامنے اجاگر کر دوں. ایک بات یہ سمجھیے گا کہ انسان کی جو آزادی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں، جس طریقے سے کہ انسان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، انسان کی ذات ملٹی ڈائمنشنل ہے. یعنی وہ ملٹی ڈائمنشنلٹی کیا ہے؟ انسان کا ایک بدن اور جسم ہے اور جسمانی تقاضے ہیں. اسی طریقے سے انسان کی ایک اور ڈائمنشن اس کی گفتار ہے، یعنی جس کے ذریعے سے انسان دوسروں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، ہماری بات ہے اور ہماری گفتگو ہماری ذات کا ایک بہت اہم انگریڈینٹ ہے. اس کے بعد تیسرے پہلو ہماری ذات کا ہماری فکر ہے، ہماری تھاٹس ہیں. اور یہ بات ہم میں سے کسی کے لیے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ آپ کی فکر ہی حقیقتاً آپ کے عمل کو ڈرائیو کرتی ہیں، ڈیفائن کرتی ہیں، کہ جو کچھ ہماری فکر جس بات کی قائل ہو جائے ہمارا عمل اسی کے مطابق ہوتا ہے. اور پھر ہماری ایک اور ڈائمنشن بھی ہے جس کو اگر ہم سمجھ سکیں، وہ ہماری روحانیت ہے. یعنی روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی گہرائی میں خدا سے یا انہیں ان حقیقتوں سے بھی وابستہ اور کنیکٹڈ ہیں کہ جو نان میٹیریل ہیں، جو بیونڈ دا فزیکل ورلڈ ہیں. تو یہ کم از کم، یعنی اور بھی بات میں کر سکتا ہوں لیکن کم از کم اتنا تو سمجھ لیں ہم کہ جسم ہے ہماری، کمیونیکیشن ایکسپریشن ہے، گفتگو ہے، ہماری فکر ہے اور ہماری روحانیت ہے. تو آزادی اور حریت کا تعلق ان سب سے ہے. اور سب سے زیادہ اہم بات ابھی جو میں نے آپ کے سامنے امام علیہ السلام کی جو حدیث بیان کی، تو اب آپ خود سوچیں اور بتائیں کہ سب سے زیادہ اہم حریت کون سی ہے جس کو امام فرما رہے ہیں کہ حر، جو حقیقتاً حر ہے، وہ کون ہے؟ جس کی روح اور جس کی فکر آزاد ہے. بدن قید ہو جاتا ہے، بعض اوقات مجبور ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے؟ وہ اپنی اس تنہائی میں، وہ غلام بھی بنے، قید بھی ہوئے، سب کچھ ہو گئے، لیکن یہ جو بھی قید تھی یہ آزادی سلب ہوئی فقط بدن کی. لیکن امام علیہ السلام جب فرما رہے ہیں کہ حر ہر حال میں حر ہے، یعنی اس کی روح ہر حال میں آزاد ہے، اس کی فکر ہر حال میں آزاد ہے، اس کی روح اور اس کی فکر کو کوئی نہیں قید کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان حر ہے اس کی روح رب العالمین سے، اپنے رب سے کنیکٹ ہے. اور بندے کا اور خدا کا جو رابطہ ہے، اس رابطے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس کو کوئی نہیں قید کر سکتا، وہ رابطہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو حقیقتاً غلامی کہاں پر ہے؟ غلامی اس وقت ہے کہ جب انسان کی روح اور فکر اسیر ہو جائے. اور اس کو امام علی علیہ السلام کے، میں دو تین جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور بات ہماری تقریباً ختم، کہ اور یہ معرفت ظاہر امام، جو بات میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں نا، امام اس کے لیے چاہیے ہمیں. ان حقیقتوں سے آشنا اور روشناس کرانے کے لیے در امام چاہیے ہمیں حقیقتاً. یہ ہم کبھی بھی خود سے نہیں سمجھ سکتے. جو باتیں ہمیں امام کے وسیلے سے جو ہدایت نصیب ہوتی ہے، یہ ہم خود سے جتنا غور کر لیں کبھی نہیں پہنچ سکتے یہاں تک. یہ نہج البلاغہ میں حکمت 456 ہے. یہ مفتی جعفر حسین صاحب کا جو ترجمہ شدہ نہج البلاغہ ہے اس میں، باقی تھوڑا سا نمبر ایک دو آگے پیچھے ہوتے ہیں. اگر کوئی فارسی دیکھ رہے ہیں تو پروبیبلی 453 ہے اس میں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الا حر، کیا ہے کوئی ایسا حر، یعنی کوئی ہے ایسا آزاد مرد، کوئی ہے ایسا کوئی آزاد انسان، یدعو ھذہ اللماذۃ لأہلہا، جو منہ کے بچے ہوئے اس غذا کو، منہ کی بچی ہوئی اس غذا کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے. یہ منہ سے بچی ہوئی غذا کیا ہے؟ یہ دنیا لعب و لہو ہے. یہ لعب و لہو والی دنیا، جیسے قرآن میں سورہ حدید میں بیان کیا کہ زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے، اور اس کو امام علیہ السلام نے منہ کی بچی ہوئی غذا کیوں کہا ہے، چبایا ہوا لقمہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہی دنیا اور یہ سرمایہ ہے، ہر ایک آ کے اسی کو ہی اٹھاتا ہے اور اس کو اپنا مال قرار دیتا ہے اور اس کی مالکیت پر فخر کرتا ہے، اور تھوڑے دن بعد اس کو ترک کر کے قبر میں جا کے سو جاتا ہے، اور پھر دوسرا آ کے اسی کو اٹھا لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا مالک قرار دینا شروع کر دیتا ہے. چبایا و لقمہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جس کو تم اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال رہے ہو، سوچا ہے تم سے پہلے کتنے لوگوں نے اس کو چبا کر اگل دیا ہے؟ کیونکہ جو قانون خدا ہے وہ یہ کہ اس کو لے کر کوئی نہیں جا سکتا. اس دنیا سے تم جو لے جا سکتے ہو، تمہارا سرمایہ ہے، وہ تمہارا کردار اور عمل اور اعمال ہیں. دنیا کا مال نہیں لے کے جا سکتے تم یہاں سے آگے. تو یہ چبایا و لقمہ ہے، ہر ایک آتا ہے منہ میں ڈالتا ہے، تھوڑی دیر چبا کے اس سے لذت لیتا ہے، اگلتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آگے اٹھا لیتا ہے. تا فرماتے ہیں اللہ حرن، حر کی تعریف سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ اسی لیے میں نے آپ کو پورا ریفرنس دیا، جائیے دیکھیے. اور اس کے آگے بھی ایک جملہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، جنت سے کم کسی قیمت پر اپنے نفس کو نہ بیچنا، اس سے کم کسی قیمت پر سودا نہ کرنا. حقیقتاً اگر ہم اور استفادہ کریں تو نفس کی قیمت رضا الہی ہے، جو امام حسین ہم کو بتا رہے ہیں. نفس کی قیمت رضا الہی ہے، جو بالا تر ہے اس جنت سے کہ جس جنت کو ہم پہچانتے ہیں. یہ حر ہے، یہ حریت ہے، اور اسی حریت کی تمام مثالیں ہمیں کہاں نظر آتی ہیں؟ کربلا میں نظر آتی ہیں. تو اب اگر میں یہاں پر ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ حریت کے اندر ایک بڑا عجیب اور لطیف پہلو ہے کہ حریت کا مطلب، یعنی آزادی کا مطلب، ہر چیز سے آزادی نہیں ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کہے میں ہر چیز سے آزاد ہوں، یہ میری آزادی ہے، جو آج کل لوگ نعرہ لگاتے ہیں فریڈم فرام ایوری تھنگ. جو انسان فریڈم فرام ایوری تھنگ کا مطلب کیا ہے؟ کہ عقل سے بھی آزاد، خدا سے بھی آزاد، دین سے بھی آزاد، سب سے آزاد. تو یہ در حقیقت بدترین غلامی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قسم کا آزاد انسان شیطان اور شہوت کا غلام بن جاتا ہے. تو آزادی اور حریت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز سے آزاد. تو اب اگر ہم کیا کہیں کہ ایک آزادی وہ ہے کہ جو غلامی سے بدتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ شہوات اور خواہشات اور شیطنت کی غلامی جو اس آزادی سے آتی ہے، اور ایک غلامی ایسی ہے جو ہر آزادی سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آزادی وہ ہے جو ہر غلامی سے بدتر ہے، اور وہ آزادی ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو عقل اور دین کے تقاضوں سے آزاد کر لیتا ہے اور نتیجتاً شہوات اور شیطان کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ وہ آزادی ہے جو ہر غلامی سے بدتر ہے، اور ایک غلامی وہ ہے جو ہر آزادی سے بہتر ہے، اور وہ غلامی کون سی ہے؟ بندگی خدا۔ وہ غلامی کون سی ہے؟ کہ اپنے گردن میں بندگی خدا کا طوق ڈال لو، یہ ہر آزادی سے بہتر ہے، یہ تمہیں دنیا اور مافیہ اور ہر جو کچھ بھی ہے اس کی قید سے آزاد کر دے گی۔ یونیورسل، یعنی کہ ایک جملہ میں کہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اہل علم ہیں، کہ یہ آزادی وہ ہے کہ جو انسان کی پرسنل ایگو کو یونیورسل ایگو میں کنورٹ کر دیتی ہے، یہ غلامی۔ اس محدود زندگی کو کائناتی اور یونیورسل لائف میں لے کے جاتی ہے۔ یہ حریت کے چند پہلو ہیں، اور میں بس امام علی علیہ السلام کے ایک جملے پر بات ختم کروں، اور آپ حضرات کا بھی، کیونکہ مصائب کے وقت تو مجھے موقع نہیں ملے گا بیان کرتے ہوئے، آپ حضرات کی حسن سماعت کا بھی بہت شکریہ، اور جتنے لوگوں نے بھی ان مجالس کو سماعت فرمایا تو ان سے خصوصی التماس دعا بھی کہ خدا ہمیں بھی اپنی رحمتوں اور عنایتوں سے محروم نہ رکھے، اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اور ہماری طرف سے بھی آپ تمام، آپ سب حضرات کی صحت و عافیت و سلامتی کے لیے دعائیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا، محمد و آل محمد۔ امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ، اور یہ مفاتی کے اندر موجود ہے، کفا بھی، یعنی اب یہ میں کس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلامی جو ہر آزادی سے بہتر ہے، اور وہ کون سی غلامی ہے؟ بندگی خدا۔ امام علی علیہ السلام کے ان جملوں کو آپ دیکھیں اور بس اشش کریں کہ کفا بی فخرن ان تکون لی ربن، میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وکفا بی عزن ان اکون لک عبدن، اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، اس میں فصاحت و بلاغت، عبدیت اور عزت کا کیا کمبینیشن بنا ہے۔ اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ اور آخر محبت، انت کما احبو، تو ویسا ہی ہے کہ جیسا میں محبوب رکھتا ہوں، فاجعلنی کما تحبو، مجھے ویسا بنا لے کہ جیسا تجھے بندہ محبوب ہے۔ تو میری محبوبیت کا مرکز ہے، اور تجھ سے محبت کر کے میں مایوس نہیں ہوا ہوں، تو بھی مجھے ویسا ہی بنا لے کہ میں تیری محبت کے لائق بن جاؤں۔ یہ حریت ہے، اس کو کہتے ہیں حریت۔ حریت کا کمال، یعنی بندگی کا کمال، انسان کی یہ بندگی انسان کی روح کو، اس کی فکر کو، اس کی عقل کو ہر قید سے آزاد کر دیتی ہے، اور اس کا واقعی کمال اس کو عطا کرتی ہے۔ اور یہی چیز ہمیں خدا نے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے کربلا میں دکھائی۔ اور ایک بات جو قرآن کریم کی آیتوں میں بھی آتی ہے کہ فما ذا بعد الحق الا الضلال، کہ جو حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا باقی رہ جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان لوگوں کے کردار کا جائزہ لیں کہ جو امام حسین علیہ السلام اور حرم پر ظلم و ستم کرنے کے لیے آمادہ تھے، تو جس طریقے سے ہمیں یہاں پر حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے مقابلے میں ضلالت اور گمراہی اور ذلت اور رسوائی کے سوا اور کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو چکی ہے، کربلا کے صحرا میں شام ہو رہی ہے، لیکن اس شام میں جو سب سے بڑی قیامت ہے وہ یہ ہے کہ حرم کے خیمے جل رہے ہیں اور بیبیاں وا حسینہ وا علیہ وا محمدہ کی صدائیں بلند کرتی ہوئی پناہ کی تلاش میں ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام سجاد علیہ السلام کو سہارا دیتی ہوئی خیمے سے باہر لا رہی ہیں۔ اس وقت فوج یزید کا نامہ نگار حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اس عالم میں ایک بچی کو دیکھا اور وہ بچی دہشت کے عالم میں صحرا میں دوڑ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس بچی کے کان کی لو سے خون بہ رہا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، اس بچی کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں اس نیت سے کہ کرتے کے دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھا سکوں۔ اس بچی نے جب مجھے اپنے قریب آتے دیکھا تو دہشت زدہ ہو کر رک گئی اور کہنے لگی کہ اے شیخ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو میرے کانوں کے گوشوارے تھے وہ کوئی میرے کان کی لو کو چیر کر لے گیا ہے۔ یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اے بچی، اے بیٹی، میں تمہیں نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں آ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے کرتے کے دامن میں لگی آگ کو بجھا دوں۔ وہ بچی جب اس ہمدردانہ لہجے کو، اور یہ اس بی کے لیے شاید ایک بہت زیادہ حیرت زدہ لمحہ ہو کہ اس دشت میں کسی نے ہمدردی کے لہجے سے مخاطب کیا ہے، وہ قریب آتا ہے، کرتے کے دامن کی آگ کو بجھاتا ہے، تو بی کہتی ہیں کہ اے شیخ، کیا تجھے نجف کا رستہ پتہ ہے؟ میں حیران ہو کے پوچھتا ہوں کہ اے بیٹی، آپ نجف جا کے کیا کریں گی اور اکیلے کیسے جائیں گی؟ تو بی کہتی ہیں کہ اے شیخ، نجف میں میرے دادا علی مرتضیٰ ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے دادا کے پاس جاؤں اور ان کو بتاؤں کہ آپ کا بیٹا حسین کس طریقے سے صحرا میں قتل کر دیا گیا اور آپ کی بیٹیاں کس طریقے سے در بدر ہیں۔ یہ بچی بھی حرم کے ساتھ قید ہوتی ہیں، اور یہ تمام کے تمام جملے میں نے اکثر بزرگ علماء کے ساتھ پڑھا ہے کہ ان کے لیے یہ ایک دو جملے ہی بہت ہوتے تھے، اور اس سے زیادہ وہ مصائب میں سن بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ بچی بھی بیویوں کے ساتھ قید ہوتی ہیں، رسن بستہ ہوتی ہیں، اس کم سنی 4 یا 5 سال کے سن کے باوجود وہ اذیتیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہوئے دربار شام تک پہنچتی ہیں، کہ جہاں کا منظر نامہ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ تمام بیویوں کو ایک رسن میں باندھ کر کھڑا کر دیا گیا تھا، اور وہ رسی ان کے بازوؤں سے گزر رہی تھی۔ اس چھوٹی سی بچی کے لیے بھی اسی رسن کو استعمال کیا گیا، لیکن بازو سے نہیں بلکہ یہ اس کی گردن سے گزر رہی تھی۔ اور جن لوگوں نے دیکھا تو اس منظر کو دیکھا کہ یہ بچی بار بار اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہے تاکہ دم کا گھٹنا تھوڑا سا کم ہو جائے۔ حرم قید خانے میں پہنچتے ہیں، بی بی سکینہ اس قید خانے میں ایک پل قرار نہیں، ایک رات بچی نیند کی حالت میں ہے، خواب یہ سید ابن طاووس نے لحوف میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ بی بی نے خواب میں دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس خیمے کے قریب جاتی ہیں، دیکھا کہ ایک معظمہ خاتون اس خیمے میں موجود ہیں جنہوں نے اپنے سر پہ خاک ڈالی ہوئی ہے، جن کا چہرہ رنجیدہ ہے۔ قریب جاتی ہیں، پوچھتی ہیں کون ہے، پتہ چلتا ہے یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ دوڑ کر ان بی بی سے لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں دادی جان، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے حسین کو کس طریقے سے بھوکا پیاسا صحرائے کربلا میں قتل کر دیا گیا؟ بی بی جواب میں کہتی ہیں کہ اے میری بیٹی، اپنی زبان سے یہ سب نہ کہو، میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ دیکھو، یہ حسین کا خون بھرا کرتا میرے پاس ہے، اور حسین کا یہ کرتا تا قیامت میرے ساتھ رہے گا، جب تک کہ میں خدا کی بارگاہ میں نہ جاؤں۔ بی بی بیدار ہوتی ہیں، قید خانے میں کہرام بپا ہوتا ہے، اس گریہ و زاری کی آواز سے جو عمرا ہیں، جو یزید ہے، اس کی نیند خراب ہوتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ گریہ کیوں ہے، یہ کہرام کیوں بپا ہے؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ حسین کی 4 سال کی بچی ہے کہ جو باپ کے فراق میں باپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتی۔ پوچھتا ہے کیا کیا جائے؟ لوگ کہتے ہیں باپ کا سر بچی کے پاس بھجوا دو، شاید اس کو سکون آ جائے۔ باپ کا سر، حسین علیہ السلام کا سر قید خانے میں بھیجا جاتا ہے۔ تمام بیبیاں والہانہ وار سر مولا کی زیارت کے لیے آتی ہیں، وہ سر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی گود میں آتا ہے۔ اب انہوں نے سر کو اپنی گود میں لیا اور باپ سے اپنا حال دل بیان کرنا شروع کیا، ایک 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 کر کے۔ آخر میں اپنے چہرے کو حسین کے چہرے پر رکھا، اپنے ہونٹوں کو حسین کے ہونٹوں پر رکھا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بی بی سو گئیں سکون کی نیند۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بی بی زینب آواز دیتی ہیں تو امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں پھوپھی اماں سکینہ اب بابا کے پاس جا چکی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار عالمین ان تمام ستمگروں کو، ان تمام ظالمین کو، از اولین تا آخرین جنہوں نے آل محمد پر ظلم و ستم کے دروازوں کو کھولا، خدائے بزرگ و برتر بدترین انجام سے دوچار کرے۔ پروردگار عالمین محمد و آل محمد کے محبین کو، آپ کی راہ پر چلنے والوں کو بہترین اجر سے نوازے۔ خدا بانی مجلس، میزبان اور جو حضرات بھی اس کو سماعت کرتے رہے، خدا ان کی دنیا اور آخرت، قبر، برزخ، ہر مرحلے پر ان کو سکون و سرور عنایت فرمائے، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ زندگی کی مشکلات، جو چاہے بدنی ہوں، ایمانی ہوں، روحانی ہوں، خدا ان تمام مشکلات کو ہمارے لیے آسان کرے، اور عافیت اور برکت کے ساتھ اپنی دائمی رحمتوں کے سائے تک پہنچا دے۔ میں آخر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے برادر نیر حسین کے والدین، میرے والدین اور آپ تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔